इल्म का मुझको शौफ ताकर खुदा इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा इल्म का मुझको शौफ ताकर खुदा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دار لفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کے میسیجز ہوں گے، آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، آج کل جس وبائی مرض کا ایک عالمی پیمانے پر جو ہے وہ مسئلہ چل رہا ہے، کرونا وائرس، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سی روشنی اس طرح کے اس کے اسباب، وجوہات، اور پھر اس سے نجات جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو عالمی وبا ہے اس کے حوالے سے بہت سے پہلو ہیں جن پر ہم کلام کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، علامہ فاقہانی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب الفجر المنیر میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیخ صالح موسیٰ الاعمى علی رحمہ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ کسی سمندری سفر پہ تھا تو اچانک طوفان آ گیا، سمندری طوفان آ گیا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا طوفان تھا کہ جس سے کم ہی کوئی بچتا ہے، کہ آیا تو اب جہاز ڈوبے گا ہی ڈوبے گا اور لوگ ہلاک ہی ہوں گے۔ تو وہ حضرت شیخ صالح موسیٰ علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے صالح، کشتی والوں سے کہو کہ 1000 مرتبہ یہ والا درود پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک درود پاک بیان فرمایا کہ یہ والا درود 1000 مرتبہ پڑھے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا تو میں نے کشتی والوں کو جمع کیا، ان کو بتایا میں نے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار نے یہ والا درود پاک پڑھنے کا فرمایا ہے، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ سارے کشتی والے مل کے وہ درود پڑھنا شروع ہو گئے اور ابھی 300 مرتبہ وہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ وہ درودے تو نجینا، درود تنجینا کے نام سے کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ درود پاک جو ہے یہ بڑی فضیلت والا اور بطور خاص مصائب اور مشکلات سے نجات دلانے میں بڑا اہم ہے کہ اس کا نام ہی درود تنجینا یا تنجینا ہے کہ یہ نجات دلانے والا ہے۔ یہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات۔ تو یہ درود پاک, یہ درود نجینا کہلاتا ہے. اس درود پاک کو اگر پڑھیں تو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. بلکہ اس درود پاک کے حوالے سے بطور خاص علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ طاعون سے بچنے کے لیے, جو ایک وبا ہے اور مہلک ہے, ہلاکت خیز ہے, فرمایا اس سے بچنے کے لیے اس درود پاک کی کثرت کی جائے. طاعون ایک مخصوص بیماری بھی ہے اور طاعون ہر وبا کو بھی کہتے ہیں. تو اگر درود تو نجینا کی کثرت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. یہ درود پاک ہے. مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی, مشکل کشا ہے تیرا نام, تجھ پہ درود اور سلام. پھر درود پاک جو ہے یہ ہر مصیبت سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے. حدیث مبارک ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ پہ درود پاک بڑی کثرت سے پڑھتا ہوں, تو میں اپنے اوقات کا کتنا حصہ درود کے لیے مختص کر لوں؟ جیسے اگر دن رات کے 24 گھنٹے میں میں 6 گھنٹے اوراد و وظائف پڑھتا ہوں, تسبیحات پڑھتا ہوں, کچھ اور عملیات پڑھتا ہوں, تو کتنا حصہ درود پاک کا پڑھوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو مقرر کر لو, جتنا چاہو مقرر کر لو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا میں دن رات کا چوتھائی حصہ درود پاک کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو چاہو کر لو, لیکن اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہوگی, بہتر ہوگا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں اپنا نصف وقت یعنی آدھا وقت درود پاک کے لیے مختص کر لوں؟ فرمایا ما شئت, تم جو چاہو. فإن زدت فهو خیر لک, اگر بڑھا لو گے تو تمہارے لیے خیر ہوگا. عرض کی یا رسول اللہ, دو تہائی کر لوں؟ کہ 6 گھنٹے اگر ہیں تو 4 گھنٹے صرف درود پاک ہی پڑھتا رہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما شئت, جو تم چاہو. فإن زدت فهو خیر لک, اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لک صلاتی کلہا, میں اپنا سارا وقت آپ پہ درود پاک ہی نہ پڑھتا رہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے, اذن تکفا ہمک و یغفر لک ذنبک, فرمایا اگر ایسا کرو گے کہ ہر وقت درود ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہیں ہر معاملے کے اندر کافی ہو جائے گا. تو درود پاک جو ہے یہ بڑی عظیم نیکی ہے, سعادت ہے, اور مشکلات سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو درود پاک کو ورد زبان کر لیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں, انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی برکت سے, یہ جتنی مشکلات ہیں جو موجود ہیں اور جو آئندہ کبھی زندگی میں ہوں گی, انشاءاللہ عز و جل سب دور ہو جائیں گے. تو یہ ایک معمول ہے, انشاءاللہ عز و جل یہ بہت فائدہ دینے والا ہے. اچھا, اب یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی عرض کرنی ہیں, کیونکہ بہت سے سوالات ذہنوں میں گردش کرتے ہیں بطور خاص, جی اس سے نجات کیسے ملے, نجات کیسے ملے. ایک طریقہ تو میں نے یہ عرض کیا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے, لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جس کی طرف توجہ ہے تو صحیح لیکن تھوڑی ہے اور اس کو زیادہ کرنے کی حاجت ہے, وہ کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رحمان ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں. رحمان ان پہ رحم کرتا ہے جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث مبارک ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, فرمایا اے لوگو تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمانوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا. آسمانوں میں جس کی سلطنت ہے, جس کی حکومت ہے, وہ تم پہ رحم کرے گا. اس وقت سب لوگ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم پہ رحم کر دے, یا اللہ ہم پہ رحم کر دے, یا اللہ مخلوق پہ رحم کر دے, یا اللہ ہمارے وطن پہ رحم کر دے, یا اللہ مسلمانوں پہ رحم کر دے, یا اللہ میرے خاندان پہ رحم کر دے, یا اللہ میرے شہر پہ رحم کر دے. رحم چاہیے نا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا, سب مسائل حل, ہر وبا دور, ہر مشکل ختم, ہر مصیبت سے نجات. لیکن یہ رحم کیسے ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرما دیا. اہل زمین پہ, مخلوق پہ تم رحم کرو, خدا تم پہ رحم کرے گا. تو اپنے مزاج, اپنی عادت میں اور اپنے معمول کے اندر دوسروں پہ رحم کرنا شامل کر لیجئے. جتنا دوسروں پہ آپ رحم کرتے جائیں گے, خدا اتنا ہی آپ پہ رحم کرے گا. اور یہ جو آج کل کی صورتحال ہے, اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ایک رحم کرنے کا سلسلہ شروع کیا. وہ بھی ظالم ہیں کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ یعنی لوگوں کو لوٹ مار شروع کر دی, اور لوگوں کے اوپر تنگی کرنا شروع کر دی, چیزوں کو مہنگا کر دیا, لوگوں کی دسترس سے باہر کر دیا. لیکن یہ بد نصیبی ہے ان کی, اور یہ مخلوق پہ ظلم کر رہے ہیں, سختی کر رہے ہیں, تو خدا ان پہ سختی کرے گا. لیکن جو رحم کرنے والے ہیں وہ بھی الحمدللہ کم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کرم ہے کہ مسلمانوں کے اندر خوف خدا کسی نہ کسی حد تک ضرور ہوتا ہے, اور مخلوق کے ساتھ پیار, محبت اور ان کا بھلا چاہنا یہ لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے. اسلام کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم ہے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے, فائدہ دینے والا ہے. تو فائدہ دینے والے بھی بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے, تو وہ بڑا اظہار کر رہے تھے غریبوں کے اوپر جو حالات ہیں, خاص طور پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کماتے اور کھاتے ہیں, ڈیلی ویجز والے. تو اب یہ لوگ کے جو گھروں میں مثال کے طور پہ پینٹ کرتے تھے یا مستری مزدور تھے یا اور اس طرح کے کام کرنے والے, یہ وزن اٹھانے والے, بوجھ اٹھانے والے, لوڈر کا کام, لوڈنگ کا کام کرنے والے, تو اب یہ کام ختم ہو گیا آج کل تقریباً. اب وہ تو روزانہ کماتے تھے, شام کو دیتے تھے, اگلا دن چلتا تھا, اگلے دن کماتے تھے, اگلا دن چلتا, تو اب کیا کرے؟ تو ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں روزانہ دوپہر کے بعد نکلتا ہوں, اور جن جن چوک کے اوپر لوگ مزدور وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں جس جس کو اس دن کوئی جاب نہیں ملتی, کوئی کام نہیں ملتا, میں ان سب کو ایک ایک ہزار روپیہ دے دیتا. ایک ایک ہزار روپیہ دیا, ان کا بھی گھر چلے گا, ان کے بچے بھی کھائیں گے, ان کے گھر والے بھی بھوک کی تکلیف سے نجات پائیں گے, وہ اپنی ضروریات پوری کر لیں. تو اب اس نے کہا کہ میرا ذہن ہے کہ میں ایک بڑی رقم جو ہے, پیسے والے تھے, میں بڑی رقم جو ہے میں انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پہ ان پہ خرچ کروں گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ والے لوگ بھی ہیں. اچھا, اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو بہت بڑی تعداد کے اندر راشن تقسیم کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد کے اندر راشن تقسیم کرنے والے موجود ہیں, کہ جو کھانے پینے کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, جس میں آٹا ہے, چاول ہے, نمک, مرچ, مسالے ہیں, یہ چیزیں, دالیں ہیں, تو اس کے پیکٹ وغیرہ بنا کے تقسیم کر رہے ہیں. بہت عظیم کام ہے, بہت عظیم کام. اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلانے والے بڑے پسند ہیں, بہت پسند, جنت میں داخلے کا سیدھا ذریعہ. تو وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں, میں نے بعض ڈاکٹرز کی ابھی کل ایک میسج پڑھا کہ ایک ڈاکٹروں کی تعداد ہے, جیسے 10-12 ڈاکٹرز تھے, ان سب نے اپنے موبائل نمبرز یہ دیے ہوئے تھے کہ بھائی کوئی بھی بندہ اپنے کسی بھی مرض کے بارے میں اور بطور خاص جو مسئلہ پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر ہم سے رائے لینا چاہے اور ہم سے مشورہ کرنا چاہے اور ہم سے کوئی دوا وغیرہ پوچھنا چاہے تو ان نمبرز کے اوپر فری آف کاسٹ, بغیر کسی فیس کے پوچھ لے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام. دیکھیں آج کل تو ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اویلیبل ہیں, یعنی وہ ڈاکٹر کی جنہوں نے ایسا کیا, یہ ان کی طرف سے مخلوق خدا پہ رحم کرنے کا کتنا عظیم ذریعہ ہے. تو اب اگر ڈاکٹرز یہ والا کام کریں کہ بھائی جو اچھا, اسی طریقے سے آج کل حالت یہ ہے کہ بہت سے ڈاکٹرز بھی اپنے کلینک بند کر کے بیٹھ گئے کہ بھائی کرونا والا ہی نہ آ جائے کہیں. تو اب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے نمبر شیئر کر دیتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے پاس کسی جگہ جانے کا موقع نہیں ہے, ابھی گھروں سے باہر نکلنا اگر بند ہو گیا تو اور زیادہ مصیبت ہو جائے گی اور پریشانی میں لوگ آ جائیں گے, تو بہرحال اس کی حکمت اپنی جگہ. لیکن اگر جو لوگ اپنے گھر سے کسی کو سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹرز وغیرہ, تو یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہوگی. کسی کی مشکل دور کریں گے, جو بندہ بیمار ہے اس کی مشکل دور کریں گے, تو جو کسی کی مشکل دور کرے, حدیث مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مشکل دور فرمائے گا, اور پھر مخلوق پہ رحم کرے گا تو خدا اس پہ رحم کرے گا. تو دوسروں پہ رحم کریں گے, خدا پہ رحم کیا جائے گا. تو لہٰذا جو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اس انداز کے اندر اسلام کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح چند ایک میں نے دیکھے, میرے اپنے ایک دوست ہے, انہوں نے وہ بہت سارے جو ہے نا وہ چاول کے جو ہے نا وہ تھیلیاں وغیرہ تیار کیں, اب وہ لے کے اپنی گاڑی میں نکلے, جو جو ملتا ہے غریب نظر آتا ہے اس کو دیتے جا رہے دیتے جا رہے دیتے جا رہے, کیونکہ لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکل رہے تو خود بھکاری مرنا شروع ہو گئے, تو جو غریب نظر آتا ہے ان کو دینا شروع کر دیا. اسی طرح گھروں میں کام کرنے والے کام کرنے والیاں جو غریب ہیں ان کو راشن دینا شروع کر دیا. اچھا, وہ بھی میں نے دیکھے کہ جنہوں نے اپنے پاس ایک تھیلی رکھی اور اس میں سینیٹائزر رکھا ہوا ہے, وہ جو ہاتھ کے ہاتھ جراثیم وغیرہ مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, سینیٹائزر رکھا ہوا, تو اب وہ جو ملتا اس کو دے دیا. تو اب یہ دینا جو ہے, سینیٹائزر دینا جو ہے, یہ بذاتے خود یہ ایک بہت بڑا کام. اولاً تو یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سینیٹائزر ہی مارکیٹ سے غائب کر دیے, یا مہنگے کر دیے, یا اس میں جو ہے نا وہ کلف وغیرہ ڈال کے اور دو چار قطرے کسی ایسنس کے ڈال کے اسے ایسے ایسے کر کے تیار کر کے بیچ دیا. اب بندہ ہاتھ پر ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو کروں کیا میں, یہ ہے کیا؟ تو ایسے ہی جال سازی بھی ہے. ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کسی فیکٹری سے 25,000 سینیٹائزر جو ہیں وہ جالی پکڑے گئے. اب یہ ظالم اور فاسق اور یہ فراڈیے اور یہ مکار اور یہ عیار اور یہ پتھر دل لوگ, تو یہ بھی ان کی فیملی میں بہت سارے جانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے موصوف ابا حضور جو ہیں یا ہمارے بھیا جو ہیں یہ چور ہیں, یہ چور بداری کرتے ہیں, یہ لٹیرے ہیں, یہ ظالم ہیں, لیکن حرام وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, ان کو بھی ہو رہا ہوتا کہ چلے جی کمانے کے دن. لیکن ایک طرف یہ ہیں, لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جو تھیلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں کہ جس کو لگتا ہے یار اس کو دینا چاہیے اس کو پکڑا دیتے. یہ ہے مخلوق پہ رحم کرنا, یہ ہے اسلام کا حکم, ارحموا من فی الارض, زمین والوں پہ رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, آسمانوں کا مالک تم پہ رحم کرے گا. اچھا, یہ تو ایک حدیث مبارک میں عرض کی, ایک میں دوسری حدیث مبارک عرض کرتا ہوں, وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ یہ ہے, فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم اہل السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والے تم پہ رحم کریں گے. آسمان والے کون؟ اہل السماء کون؟ فرشتے. فرشتے تم پہ رحم کریں گے. اور فرشتوں کا رحم کرنا باقاعدہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے, اور اس حدیث مبارک کی تشریح کے اندر علماء نے بڑا پیارا کلام کیا ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حدیث مبارک پڑھ رہا تھا, تو اس میں علماء نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث مبارک کی شرح میں لکھا گیا ہے, ینزلون لہم مطرا, یہ فرشتے بارش برساتے ہیں, وینفحونہم بنفحات خیر, اور یہ ان پہ خیر ان کے اوپر جو ہے نا وہ انڈیلتے ہیں, خیر ان کی طرف جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں, فرشتے خیر بھیجتے ہیں, ویمدونہم بمدد خیر وبرکت, یہ ان کی خیر اور برکت کے ساتھ مدد کرتے ہیں, فرشتے مدد کرتے ہیں, وَيَحْفَظُونَهُمْ عَلَىٰ حَسْبِ مَا يَأْمُرُهُمُ اللَّهُ, اور اللہ کے حکم کے مطابق فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو بتائیے فرشتوں کی حفاظت میں آنا ہے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں، آپ کو وائرس سے بچائیں، آپ کو تکلیف اور پریشانی سے بچائیں، اگر ان کی طرف سے یہ رحم اور یہ مدد اور یہ سیکیورٹی آپ نے لینی ہے تو طریقہ حدیث میں بیان کر دیا، ارحموا من فی الارض، لوگوں پہ رحم کرو، مخلوق پہ رحم کرو، جو کسی کا بھلا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھلا کرو، اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ تو یہ ایک بہت بہت ہی اعلیٰ نسخہ ہے کہ جو مصیبتوں سے بچانے والا ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، سبحان اللہ، لوگ رحم کرتے نا، لوگ رحم کرتے، لیکن ہمارے آقا کیا ہیں؟ رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں پہ رحمت کرنے والے، وہ سارے جہانوں پہ رحم کرنے والے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مامور مبارک یہ تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں جب سرکار پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے سرکار کا کردار کیا تھا کہ جب وحی کے نزول کے بعد نبی پاک علیہ السلام اس روب کی کیفیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے ساتھ ایسا فرشتہ ظاہر ہوا اور یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تھی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس لیے کہ بیواؤں کے لیے اور جو بے بس اور بے کس اور لاچار لوگ ہیں ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تحمل الکلہ و تقسب المعدومہ و تقری الضعیفہ، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور معدوم جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو کما کے کھلاتے ہیں، اور جو بیچارے پریشان حال ہیں اور جو جن کی زندگی ان پہ بوجھ بن چکی ہے ان کی زندگی کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کب کا ہے؟ کہ ابھی نبوت کا اعلان ہوا، اس سے پہلے سے یہ چلتا آ رہا ہے جس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی علاقے میں قحط پڑا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، بڑی مشکل ہوگی، تو وہاں کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، سرکار مسجد میں تشریف فرماتے، وہ بےچارے اتنے غریب تھے کہ ان کے بدن پہ کپڑے پورے نہیں تھے، اور بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بدن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سرکار کے چہرے کے اوپر غم کے آثار طاری ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ سرکار غمگین ہو گئے، غریبوں کو دیکھ کے جن کو کھانے کو نہیں مل رہا، جو پریشان حال ہے، ان کو دیکھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے۔ وہ فوراً گئے اور اپنے گھر سے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ اناج کی بوری بھر کے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے اور لا کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھ دی، یا رسول اللہ یہ غریبوں کو عطا فرما۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا تو اب ہر صحابی اٹھا، اپنے گھر سے جو اناج اس کو ملا اٹھا کے لے آیا، مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگ گیا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ خوشی سے لہلہا رہا تھا، چہرہ مبارک خوشی سے لہلہا رہا تھا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھا طریقہ شروع کیا اسے اچھے طریقے کا ثواب، اور جس پہ جو اس پہ عمل کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ دیکھا، یہ رحم کرنا کسے کہتے ہیں؟ سرکار رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین کا کردار یہ ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں پہ رحم کرے۔ تو اپنے پاس پڑوس میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان میں جو ڈیلی ویجز والا ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو روزانہ کماتا اور کھاتا ہے، جس کا روزگار چھوٹ گیا ہے، تو بھائی اس کی مدد کر دیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ 70 خاندان ہیں تو 70 خاندان سارے ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں، 50 ویسے کماتے ہیں، 20 ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی مدد کرے، اپنے گلی محلے میں دیکھ لیں، اس کے اندر اگر کوئی ایسا اس کی مدد کر دیں، اس سے ہٹ کر مدد کر دیں، تو انشاءاللہ یہ رحم کا ماحول پیدا کریں گے تو اوپر سے بھی رحمت و رحم ہی نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
سر ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں بہت سے مدنی پھول تھے، لیکن بالخصوص جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو سینیٹائزر تحفتاً دیجئے، تو یہ حفاظتی تدابیر ہیں، تو اس ابتلا کے دور میں حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے، اور کیا خود آپ بھی سینیٹائزر استعمال فرماتے ہیں؟
سینیٹائزر تو میں استعمال کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہی جو ہے نا وہ میں کر لیتا ہوں، یہ سارا جو ہے نا یہ سینیٹائزر، تو یہ جب پرابلم شروع ہوا تھا تو انہی دنوں میں وہ بھی کسی ڈاکٹر ہی کی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہ بڑے اچھی حفاظتی تدابیر جو ہے وہ بیان کی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ پانچ اپنے بچوں کی تعداد کے مطابق جو ہے نا سینیٹائزر لے آئیں، اور اپنی تعداد کے مطابق، اور ہر بچے کے گلے میں ایک لٹکا دیں،
ٹھیک،
اور ان کو بول دیں ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ سینیٹائز کرنا ہے آپ نے، تو بچوں کو بھی ایک ذرا کام کرنے کو مل جائے گا، ان کے لیے کھیل بن جائے گا، ہر تھوڑی دیر کے بعد نکال کے ایسے ایسے کر رہے ہیں، وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے، یہ ایک سال کی ہے، ایک سال دو مہینے کی، تو میں اس کے ہاتھ پہ سینیٹائزر تھوڑا سا لگا دوں نا، اور اتنے چھوٹے بچوں کو تو لگانا چاہیے، تو تھوڑا سا میں لگا دوں نا، تو پھر وہ بھی ایسے 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 کر رہی ہوتی ہے اس کو، تو بچوں کو تو ایک تفریح مل جاتی ہے نا کہ لو بھائی یہ کام شروع ہو گیا۔ تو میں نے تو 6 لاکھ جو ہے نا وہ گھر پہ دے دیے میں نے، اور ہر بچہ استعمال، شام کو جا کے میں اس کی کارکردگی بھی لے لیتا ہوں کہ ہاں بھائی کتنی مرتبہ استعمال کیا تھا، ہاتھ کتنی مرتبہ دھوئے تھے۔ تو یہ حفاظتی تدابیر ہیں، اور ہماری شریعت جو ہے وہ تدبیر اور تقدیر دونوں کو ماننے کا کہتی ہے۔
سبحان اللہ، بہت خوب۔
تقدیر پہ ایمان ہے، تدبیر پہ عمل ہے، اور دونوں ہی کی حاجت ہوتی ہے، تو لہذا تقدیر اور تدبیر دونوں کو ساتھ لے کے چلے، نہ تو اصحاب تدبیر بن جائیں اور تقدیر کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، یعنی اپنے عمل کے اندر، اور نہ یوں تقدیر کی طرف جائے کہ تدبیر اصلاً فراموش کر دیں، ایسا نہیں۔ شریعت نے ہمیں جو ہے نا وہ دونوں چیزوں کا لحاظ کرنے کا فرمایا ہے، تو لہذا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور تدبیر کے اندر جب تک کوئی تدبیر شریعت سے نہیں ٹکراتی تب تک اس تدبیر کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ سینیٹائزر کا استعمال ہے، بار بار ہاتھ دھونا ہے، اچھا اسی طرح یہ چہرے پہ ہاتھ نہ لگائیں اپنا، تو اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات، بہت اچھی بات۔
سوالات کا سلسلہ مفتی صاحب شروع کرتے ہیں، ہمارے فیس بک سے ایک ویور ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کن اوقات میں اور کس حالت میں درود پاک پڑھنا منع ہے؟
کن حالات میں درود پاک پڑھنا منع ہے،
کس حالت میں، یعنی کہ
اس حالت میں؟ دیکھیں، درود پاک کی جو ممانعت ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ صورتوں کے اندر ہوتی ہے، اس میں جیسے ایک تو یہ ہے کہ ناپاکی کی جگہ پہ ہے، جیسے کوئی آدمی جو ہے نا وہ ٹوائلٹ میں ہے، تو اب ٹوائلٹ کے اندر تو لازمی بات ہے کہ درود پاک نہیں پڑھا جائے گا، تو ناپاکی کی جگہ پہ نہیں پڑھیں گے، اور باقی اس کے علاوہ ویسے بندہ بے وضو ہے، اس میں پڑھنے میں اتنا حرج نہیں ہوتا، ایون کہ بے غسل ہے تب بھی پڑھنے کے اندر ایسی ممانعت نہیں ہے کہ گناہ ہو، ہاں بہتر یہ ہوتا ہے کہ با وضو ہو کے وہ پڑھے، لیکن ممانعت نہیں ہے۔ اور باقی اور تو وہی ہے کہ جیسے کیا نام ہے، خطبے کے اندر جب نام مبارک لیا جاتا ہے اس وقت نہ پڑھے، نماز کے اندر نام مبارک ہوتا ہے اس وقت نہ پڑھے، قرآن پاک سنتے ہوئے قرآن پاک پڑھنے کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے جو 4 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، تو وہاں پر درود پاک نہیں پڑھنا، وہاں پر دل میں پڑھنا ہوتا ہے، دل کے اندر ہی درود پاک پڑھنا۔ تو یہ
سر ابھی آپ ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ جس سے جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرے، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر سکیں، تو پھر وہ کیا کریں؟
دیکھیں، دوسروں کی جو مدد ہوتی ہے نا وہ کئی طرح ہوتی ہے،
ٹھیک،
یہ جو ہے یہ مالی مدد ہے،
ٹھیک ٹھیک۔
دوسری ہوتی ہے کہ اگر مالی نہیں ہے تو بندہ اپنی گفتگو سے بھی دوسرے کی مدد کر دیتا ہے،
ٹھیک،
گفتگو سے کسی کی حوصلہ افزائی کرنا اور کسی کو ہمت دینا اور کسی کو دین سکھا دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ بلکہ میں آپ کو ابھی یہاں پر ایک جملہ سناتا ہوں، یہ جو حدیث مبارک تھی نا کہ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پہ رحم کرو، اس کی تشریح میں باقاعدہ کیا لکھا ہوا ہے، میں وہ لکھے ہوئے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، کہتے کہ معناہو، زمین والوں پہ رحم کرنے کا معنی یہ ہے، بِإِرْشَادِهِمْ إِلَى الْخَيْرِ بِتَعْلِيمِهِمْ أُمُورَ الدِّينِ ضَرُورِيَّةً۔
سبحان اللہ،
اس کی تشریح میں یہ بیان کیا کہ زمین والوں پہ رحم کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ ان کو دین کا علم سکھا دیں، جو ان کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت کے عذاب سے ان کو نجات بھی دے گا۔
سبحان اللہ،
تو آپ دیکھیں یہ مالی صورت نہیں ہے، لیکن یہ رحم کرنے میں باقاعدہ بتصریح پہلے نمبر کے اوپر اس کو لکھا گیا. دوسرے نمبر پہ لکھا ہے وَبِإِطْعَامِ جَائِعِهِمْ بھوکے کو کھانا کھلائیں. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے وَقِسْوَتِ عَارِيهِمْ جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس دے دیں. تو یہ دوسروں کی مدد کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے. اچھا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ حدیث مبارک کے اندر ہی بیان کیا گیا ہے, فرمایا کہ دوسرے کو خیر پہنچاؤ. عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ نہ کر سکے تو فرمایا اپنا شر اسے دور رکھ.
سبحان اللہ بہت خوب جی.
اپنا شر اسے دور رکھ کہ ایک بندہ مصیبت میں ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ہے جیسے آج کل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ ایک ٹینشن کے اندر ہے نا, سٹریس کا شکار, اوپر سے اس پہ دوسری مصیبت تم نازل کر دو. کس سے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. رات آج میں کل رات 1:30 بجے کی بات ہے, میں مطالعہ کر رہا تھا, ایک گاڑی آئی, ایک کار آئی, پوری آواز کے اندر اس نے گانے لگائے ہوئے. رات کے 1:30 بجے اس وہ گلی میں آرام آرام سے جا رہا ہے, آرام آرام سے جا رہا ہے, اور اتنی اونچی آواز سے اس نے گانے لگائے ہوئے. اب آپ بتائیں کہ پورے محلے والوں کو اس نے تکلیف دی یا نہیں. تو یہ جو شریر ہیں جو رات کو یوں گانے چلاتے ہیں یا گاڑیوں میں گانے چلاتے ہیں, یا ہوتا کیا کہ باہر سے چلاتے آتے ہیں گھر پہ آ کے بند کرتے ہیں نا اترتے ہوئے, لیکن اتنی دیر میں تو لوگوں کو تکلیف دے دی نا. اوپر سے گناہوں کی اس کی جو گانوں کی لعنت اور رہوست ہے وہ جدا. تو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے, یہ بھی ہے. اچھا اسی طریقے سے شور شرابہ اور اس طریقے سے جناب, اب رات کے وہی جو میں کئی مرتبہ کہتا ہوں, رات کے 12 بجے مسالہ پیسنا, تو اب یہ والی جو ترکیب ہے ابھی رات, کیونکہ ہر گھر کے بچے 11 بجے سے ہوتا ہے, 10 بجے سے ہوتا ہے, رات کو اونچی آواز سے ٹی وی لگا دیا یا اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہیں, یا رات کے 1 بجے یاد آیا کہ کوئی چیز منگوانی یا بولنی ہے, تو اب وہ تیسری منزل سے نیچے جو کھڑے ہیں نوکر وغیرہ ان کو وہاں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ یہ کرنا ہے, نیچے والا عقل مند بھی بول رہا ہے ہاں ہاں کرنا ہے کرنا ہے بالکل کرنا. تو بھائی اپنا شر لوگوں سے دور کرو, تو یہ بھی طریقہ ہے.
صاحب ویورز جو ہیں وہ آپ کے درود پاک پڑھنے کے انداز کو ماشاءاللہ بہت پسند کر رہے ہیں, اور ایک صاحب نے تو فرمائش بھی کی ہے کہ آپ دوبارہ پڑھ دیں, لیکن میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ مفتی صاحب کے پیج کو فالو کر لیجئے, انشاءاللہ آپ کو آج یا کل میں وہ درود پاک پڑھنے کا کلپ جو ہے وہ مل جائے گا.
پڑھ دیتا ہوں دوبارہ, میں درود پاک پڑھ دیتا ہوں.
جی بے شک.
اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات و تقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بعد اس کے آخر میں انك على كل شيء قدير کا بھی اضافہ کیا.
کچھ کالز بھی ہیں جی, پلیز کال چلا دیجئے.
میرا آپ کی وارتا میں سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا وائرس, اس کے لیے ماسک لگانا کن لوگوں کے لیے ضروری اور کن کے لیے نہیں ضروری؟
یہ ماسک لگانا تو خیر فی نفسی ہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, احتیاطی تدابیر میں سے ہے, اور احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے, تو لوگ لگائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ اس لیے بھی ہے کہ کسی میں اگر وائرس ہے تو دوسرے تک نہ پہنچے, اور دوسرے کا ہے تو اس سے اس تک نہ پہنچے. تو یہ اس کے لیے ہے, اس کو لازم واجب تو کہنے کی صورت نہیں ہے, کوئی ایکسٹریم صورت ہو تو وہ ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو ڈاکٹرز ایسے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اور وہاں پر ظن غالب موجود ہے کہ یہ جراثیم یوں لگ جائے گا اور یہ پرابلم اس کے لیے کریٹ کر سکتا ہے, تو ان ڈاکٹرز کے لیے بہت تاکیدی حکم ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ ماسک وغیرہ لگائیں. اسی طرح جو ایسے مریضوں کو کسی بھی انداز میں ٹریٹ کر رہے ہیں, علاج ہی نہیں, علاج سے ہٹ کر کوئی اور ان کو انٹرٹین کر رہا ہے, کوئی اور ان کو کوئی چیز پرووائڈ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے تاکید ہوگی کہ یہ ماسک, اور ماسک صرف ماسک نہیں بلکہ دیگر بھی احتیاطی تدابیر استعمال کریں. ایون کہ جیسے اس مرض میں جو فوت ہوئے ان کو جو غسل دینے والے ہیں ان کو بھی چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی احتیاطی تدابیر استعمال کریں.
فیس بک پہ مدثر اتاری صاحب ہیں احمد آباد سے, وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کرونا وائرس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, کیونکہ اکثر لوگ اس طرح کی پوسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں.
قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں, ایک ہے بڑی نشانی, بڑی نشانیاں جیسے دجال آئے گا اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے، دابت الارض ایک نکلے گا، یہ بڑی نشانی ہے۔ تو یہ ان بڑی نشانیوں میں سے تو نہیں ہیں، باقی ہیں چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں کے اندر جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جو عالمگیر طوفان ہیں، مصیبتیں ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، اور گناہوں کی کثرت ہے، اور اس گناہوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کا ایسی بیماریوں میں پڑنا کہ جن بیماریوں کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا ہوگا، تو یہ اس اعتبار سے جو ہے وہ نشانیوں میں آ جاتی ہیں۔ تو یوں ایک مائنر نشانیوں کے اعتبار سے میں وجہین کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشانی ہے، لیکن جس طرح کے لفظ کے طور پہ کہا جاتا ہے اس طور پہ یہ نہیں ہے۔
جامعۃ المدینہ کے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں مفتی صاحب، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آج کل فراغت کے دن ہیں تو ہم ان دنوں کو کیسے گزاریں کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہماری صرف و نحو بھی مضبوط ہو جائے۔
جامعہ کے اسٹوڈنٹ ویسے اگر ان دنوں کے اندر اللہ اللہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بقیہ سال تو یہ پڑھتے رہتے ہیں، ان مہینوں کے اندر تھوڑا سا ذکر اذکار زیادہ کر لیں تو تاکہ یہ والا جو خالی پورشن ہے یہ بھی پر ہونا شروع ہو جائے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ طلبہ کیا کریں، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہے کہ خالی دنوں میں کیا کیا جائے۔ دیکھیں یہ دن اتنے قیمتی ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ سناتا ہوں۔ جب میں اولا میں تھا، اولا یعنی کہ پہلے سال میں، درس نظامی کے پہلے سال میں تھا، تو میں نے چونکہ میں نے پورا سال نہیں پڑھا تھا، سال کا کافی سا گزر چکا تھا، تو میں نے داخلہ لیا تھا جامعہ کے اندر، تو صرف کا معاملہ مجھے بھی پرابلم کرتا تھا کہ اب صرف کا کیا کروں۔ تو میں نے کیا کیا، میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم روزانہ صبح 8-9 بجے ناشتہ واشتہ کر کے گھر سے ہم جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ کرونا کی چھٹیاں نہیں تھیں، یہ رمضان کی چھٹیاں تھیں، اور رمضان سے پہلے جو چھٹیاں تھیں وہ والی تھیں۔ اور ہم نے ایک کتاب لے لی، وہ جو کتاب جو ہے وہ میزان منشعب، یہ پہلے درس نظامی میں ہوتی تھی، اب بھی ہے خیر لیکن ہمارے جامعہ میں نہیں ہے۔ تو صرف بہائی کے بعد یہ میزان منشعب، میزان الصرف اور منشعب یہ پڑھائی جاتی تھی۔ اچھا اس میں کیا تھا، اس میں سیے لکھے ہوئے تھے، ان سیگوں پہ آپ اپنی گردانوں کی دہرائی کر سکتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ سیگا لکھا ہوا اکرامہ۔ اب ہم یہ کرتے تھے، میں اور میرا دوست یہ کرتے تھے کہ بھائی اکرامہ کی ماضی غائب، ماضی کی گردان وہ پڑھیں گے، اکرامہ اکرامہ اکرم اکرمت اکرامتا اکرمنا اکرمتا، یہ وہ پڑھیں گے، اور اس کا جو مضارع ہے وہ میں پڑھوں گا، یکرم یکرمانی یکرمون تکرم تکرمانی آخر تک۔ اچھا پھر ماضی جو مجہول ہے وہ میں پڑھوں گا، مضارع مجہول وہ پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر جو حرف نفی بلم کے ساتھ گردان ہے، نفی جازم کی، یہ معروف وہ پڑھے گا، مجہول میں پڑھوں گا۔ پھر اسی طریقے سے امر کے وہ پڑھے گا، نہیں میں پڑھوں گا۔ تو ہم ایک لفظ کے اوپر جو عام طور پہ گردانیں بنتی ہیں وہ ساری گردانیں دہرا دیتے۔ اب ہوتا کیا، ایک سیگا ساری گردانیں، دوسرا سیگا ساری گردانیں، تیسرا سیگا ساری گردانیں، چوتھا سیگا ساری گردانیں، ہم نے تقریباً 20 سے 25 دن تقریباً کوئی سینکڑوں کی تعداد میں جو سیگے تھے ان پہ ہم نے گردانیں دہرا دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، وہ تقریباً 25-30 دن میں کہہ رہا ہوں نا، صرف ان دنوں کی، ان گردانوں کی دہرائی کا نتیجہ ہے۔ یہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں گا تقریباً 1995 کی، 95 کی تقریباً بات ہے یہ، 95 میں جو گردانیں پڑی ہوئی تھیں اور اتنی زیادہ تکرار کے ساتھ پڑی تھی، یہ آج بھی مجھ سے آپ کو گردان سن لیں میں آپ کو ویسے ہی سنا دوں گا، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی گردانیں دہرائی نہیں ہیں دوبارہ، لیکن اس زمانے میں اتنی دہرائی تھی کہ آج بھی گردانیں یاد ہیں، اور آج بھی کوئی بھی گردان میں بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ تھا چھٹیوں کا استعمال۔ تو صرف مضبوط کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی گردانوں کی جو دہرائی ہے وہ کریں، اور اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو بندے مل کے کریں، کیونکہ تھوڑا سا ایک تو ذرا بوریت سے بچت ہو جاتی ہے، دوسرا غلطی ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس انداز کے اندر گردانوں کی دہرائی کر لیں۔ قواعد وغیرہ جو یاد کرنا ہے نا اس میں اتنا نہ جائیں، ایک آدھ قاعدہ ایک دن میں یاد کر لیں، باقی گردانے بڑھیں، پھر اگلے دن ایک قاعدہ یاد کر لیں گردانے بڑھیں، کیونکہ قواعد آپ حفظ بھی کر لیں گے نا سورہ فاتحہ کی طرح، یہ تب بھی بھول جائیں گے۔ لیکن گردان آپ نے پڑی ہوئے گی نا تو وہ آپ کے اندر بالکل آپ کے اندر نا ایک پرنٹ ہو جائے گی, انکلکیٹ ہو جائے گی آپ کے اندر, اتر جائے گی. یہ تو ہے صرف کا معاملہ. نحو کا معاملہ یہ ہے کہ نحو کو پہاڑ نہ سمجھیں, اس کو ٹیلا سمجھیں. ٹیلے پہ چڑھنا آسان ہے, پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نحو میں آپ اس کی ڈیٹیل نحو نہ پڑھیں جیسے نصاب النحو میں یا جیسے اور بڑی کتابوں میں. مختصر سی ضروری ضروری چیزیں نحو کی یاد کر لیں, اور بعد میں اس کی جو ترکیب ہوتی ہے, جو ترکیب کی جاتی ہے نا جملے کی, کہ زید المبتدا اور قائم جو ہے وہ اس میں فاعل ہوا, ضمیر اس میں اس کا فاعل, یہ اس طریقے سے کری جاتی, تو یہ والی کریں. اور زیادہ سے زیادہ عبارت پڑھیں, غلط پڑھیں صحیح پڑھیں, پڑھتے رہیں بس. عبارت پڑھ پڑھ کے آپ کا سینس ڈیولپ ہوگا اور آپ کی نحو جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. تو یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. اور ایک دوسرا مشورہ یہ کہ جو بھی کریں نا ایک یا دو کام ہی کریں, یہ نہ بولے کہ پورا درس نظامی میں نے جو ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے صحیح کر لینا, ایسا نہیں ہوگا. اصولی شاشی لے لو, بس اصولی شاشی کو لے کے نا اسی پہ اجتہاد کر لے, جو بھی کرنا اسی پہ ریسرچ کر لے, تحقیق کر لے, تلخیص کر لے, تشریح کر لے, توضیح کر لے, جو مرضی کر لے, ایک کتاب کا کریں. تو یہ طلبہ کے لیے بڑی آسان چیز ہے. اچھا اہل علم کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا, جو ہمارے اساتذہ ہیں, جو جامعۃ المدینہ کے اساتذہ ہیں, ان کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی 50-60-100 صفحے کی عربی کتاب کا ترجمہ کر لیں. جب یہ ترجمہ تحریر کریں گے نا تو یقین کیجئے جتنی اس میں عربی آتی ہے بندے کو اتنی کسی اور کام میں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو عربی میں کافی پرابلم ہوتی تھی, تو انہوں نے کیا کیا, ان کو شوق چڑھا, ایک کتاب کا ترجمہ کر دیا. اچھا ترجمہ کرنے میں یہ ہوا کہ جس لفظ کا ترجمہ نہیں آ رہا اس کی لغت بھی دیکھی, اور اس کے سیگے میں تھوڑا بہت کچھ شک تھا تو اس کا سیگا بھی چیک کیا. یوں جب پوری ایک ریسرچ ورک کے طور پہ اس پہ کام کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سارے جتنے بھی وہ ترجمے میں اور عربی پڑھنے سننے کے اندر جو تھا نا پرابلم, وہ سارے کے سارے حل ہو گئے. تو مخطوطات کی ایک دنیا ہے, اہل علم جانتے مخطوطات کو لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں, تو بھائی مخطوطوں میں کام کر رہے ہیں. رسائل موجود ہیں علماء کے, رسائل ملا علی قاری ہے, رسائل ابن نجیم ہے, رسائل لکھنوی ہے, علامہ سیوطی کے رسائل ہیں, 82 رسائل الحاوی الفتاوی میں چھپے ہوئے, ترجمہ کر دیں آپ, ایک ایک رسالہ لے ترجمہ کر دیں. اسی طرح ایک ایک حدیث کی جو اچھی شرح مختصر رسالوں میں ملتی وہ کر دیں آپ. تو کوئی کام کریں. اچھا کام کریں گے آپ کی توجہ بھی بٹے گی, آپ کا علم بھی بڑھے گا, اور یہ دین کا کام ہے, خدا کے دین کا کام ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. تو اس انداز کے کام کیے جائیں.
سب دو مختصر سے سوال ہیں مفتی صاحب, آج کل کی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے, جو لوگ ماسک یوز کرتے ہیں تو کچھ لوگ ماسک پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اس کا کیا شرعی حکم ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ جیسے جو لوگ صدقہ دیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ بتا کر دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں؟
ماسک پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. نماز کے اندر چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہوتا ہے, اور حدیث مبارک کے اندر اسے بالتصریح صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مرد اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس نے اپنے ناک اور منہ کو چھپایا ہوا ہو. لہذا ماسک پہن کر نماز نہ پڑھی جائے. نماز کا جتنا ڈیوریشن ہے اس میں ماسک کو اتار دیا جائے. وضو ماسک پہن کے کرتے ہیں یا اتار کے کرتے ہیں؟ اتار کے وضو ہوتا ہے نا. کھانا ماسک پہن کے کھاتے ہیں یا اتار کے کھاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ایسے کر کے نیچے سے کرتے. تو بھائی جب کھانے کے وقت آپ ماسک اتار لیتے ہو اور 15 منٹ کھانا بھی کھاتے ہو, اور جب آپ جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے ماسک اتارتے ہو, اور یہ جو 20-25-50 دن ہے, ان دنوں کے اندر کو غسل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یا غسل معاف کر دیا بالکل؟ تو بھائی غسل بھی تو کرتے ہو نا, تو ماسک پہن کے کرتے ہو کیا؟ تبھی تو اتارتے ہو نا. تو بیسیوں جگہ پہ اتارتے ہو, نماز کے اندر نماز ماسک کے ساتھ ہی پڑھنی ہے. تو ایسا نہیں کریں, جو حکم ہے اسی پہ عمل کریں, ماسک اتار کر ہی نماز پڑھیے, بلکہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے اتار دیں اور ختم ہوتے ساتھ ہی بھلے چڑھا لیں دوبارہ, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے ماسک کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے کیا بتانا ضروری کہ میں صدقہ دے رہا ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں. صدقہ دیتے ہوئے کسی کو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ صدقہ ہے. کچھ بھی نہ بولیں تو بھی ٹھیک ہے, اور تحفہ کہہ کے بول دیجیے آپ کو تحفہ ہے تو بھی ٹھیک ہے, صدقہ تحفہ بھی ہوتا ہے ایک اعتبار سے, تو لہٰذا تحفہ کہہ کے بول. کہ یہ بچوں کے لیے، یہ آپ کے لیے، یوں جو بھی مناسب الفاظ کہہ سکتے وہ کہہ سکتے، صدقہ کہنا ضروری نہیں. حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دیں تو اس کو زکوٰۃ کہنا ضروری نہیں ہوتا. زکوٰۃ بھی تحفہ کہہ کر دی جا سکتی ہے. کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینی، دوست کو زکوٰۃ دینی، اس کو تحفہ کہہ کے دے دیں ہم کہ یہ آپ کو پیش کریں. دل میں نیت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. اور تحفہ کہنا اسی طور پہ ہو کہ یہ بھی ایک قسم کا تحفہ ہی ہے، یعنی یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کا تحفہ ہی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے.
سب آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، کل بھی اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، لوگ گھروں میں ہیں اور آپ نے کچھ مسائل کی طرف بھی توجہ دلائی، تو ایک ذہن میں آتا ہے کہ عموماً جب مرد حضرات گھروں میں ہوتے ہیں تو ان کو کرنے کو کوئی کام نہیں ملتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اگر وہ گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیں گھر کے کاموں میں تو یہ مناسب نہیں رہے گا؟
گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے بہت سے کام کرتے تھے، بکریوں کا دودھ دھونا، اور اسی طریقے سے اگر جوتا وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کو سی لینا، کپڑے کی بھی جو ہے وہ سلائی وغیرہ جو ہے وہ ادڑی ہے تو اس کو صحیح کر لینا، گھر کا سودا سلف لے کے آنا، تو یہ سارے گھر کے کام ہیں. تو لہذا گھر کے کاموں میں بھی جو ہے وہ معاونت کی جا سکتی ہے. تو ایک اپنا ماحول کو سامنے رکھ کے اور ایک اپنی جو ہے وہ بہت سی مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے گھر کے جو کام کیے جا سکتے وہ کر لیے جائیں. اگر چیزیں اٹھا، مثال کے طور پہ کھانا رکھنا ہے، کھانا اگر کچن سے لا کے ٹیبل پہ یا زمین پہ رکھنا ہے تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جسے بڑا کوئی خلاف شان کہا جائے، تو یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح بعد میں کھا لیا تو اٹھا کے کچن میں رکھنے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے، اس میں موافقت بھی ہے، معاونت بھی ہے، اور ایک اچھا جسچر بھی ہے. یہ
عمیر رضا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے، ہر طرف اسی مرض کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، سوشل میڈیا ہو یا ٹیلی ویژن ہو، تو اس چیز کو بار بار دیکھ سن کر کچھ لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، تو وہ کیسے اس ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیے، ذہنی مریض ابھی تو تھوڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہوں گے. ذہنی مریض جو بندہ بنتا ہے یا کسی فوبیا کا یا کسی ٹینشن کا جو شکار ہوتا ہے، تو اس کو وہ بیٹھے بیٹھے خواب نہیں آتا، وہ سوچ ہی ہوتی. کسی تکلیف دہ شے کو، کسی پریشان کن چیز کو بار بار سوچتے رہنا ہی انسان کو سٹریس کا شکار کرتا ہے. سٹریس جو ہے، سٹریس دباؤ کا شکار، ذہنی دباؤ کا شکار کر، یہ دباؤ جو ہے یہ مرض کی ابتدائی صورت انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے. انزائٹی جو ہے یہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے، اور ڈپریشن باقاعدہ مرض ہے، ذہنی مرض ہے یہ، اس کا پھر پورا علاج ہی کرانا پڑتا ہے. اب اس سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو کیا جائے نا تو اس سے بڑی آسانی سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ پانچوں نمازیں پڑھیں اور ہر نماز سے پہلے وضو کریں. وضو کرنا ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، یہ سائنسی اعتبار سے ثابت شدہ حقیقت ہے. سائنسی اعتبار سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ وضو کرنا ڈپریشن کو ختم کرتا ہے، دور کرتا ہے. لہذا وضو کریں، نمبر ایک. نمبر دو، اس کے بعد نماز پڑھے اور نماز پڑھے خشوع و خضوع سے. خشوع و خضوع وہ چیز ہے کہ جس سے بڑھ کر ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں. دنیا میں بڑے سے بڑے جو ڈپریشن کے علاج ہوتے ہیں، ذہنی پریشانی کے علاج ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں میڈیٹیشن کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے. مراقبہ یہ ہے کہ آدمی اپنی سوچ کو ایک جگہ پہ مرکوز کر لے، فوکس کر لے. اور نماز میں خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو نماز میں گم کر دے، خود کو بارگاہ الہی میں حاضر جانے، یہ سمجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اور یہ سوچ کسی بھی طرح نہ بن پائے تو پھر یہ تو یقین ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس تصور کے ساتھ کریں. تو یقین کیجئے کہ خشوع و خضوع کی ایک نماز ڈپریشن کو لپیٹ کے اٹھا کے باہر پھینک دیتی. اور بلکہ میں آپ کو اس سے جدا گانا بتاتا ہوں. ایک تو ہے نا کہ پانچ وقت کی نماز ہے, اب ہوا یہ کہ آپ عشاء پڑھ کے بیٹھے ہوئے اور عشاء کے بعد آپ کو صدمے کی خبر آ گئی, پریشانی کی خبر آ گئی, ٹیسٹ کی رپورٹ آئی اور بڑی خطرناک آ گئی, اب کیا کریں؟ اب تو نماز پڑھ چکے, فجر ہی پڑھنی ہے. آپ نئے سرے سے وضو کریں, دو رکعت تحیت الوضو سنت الوضو جو ہے وہ آپ ادا کر لیں. آپ یقین کیجئے تازہ وضو کر کے دو رکعت جو وضو کی وہ ادا کی جاتے نوافل وہ آپ ادا کر لیں, یا وہ ویسے ہی دو رکعت اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں, آپ دیکھیں گے اور پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ, اور اس کے بعد مانگے دعا. یہ تین چیزوں کا جو کمبینیشن ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی بایوٹک ہے اس کے لیے ڈپریشن کے لیے, یعنی اس کے جو جراثیم بیکٹیریا جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے. تازہ وضو, دو رکعت خشوع خضوع کی نماز, اور اس کے بعد دعا. اور دعا کیا مانگے؟ بہت سی دعائیں ہیں لیکن خصوصاً میں اسی کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. دعا مانگے, اے اللہ دل کا سکون عطا فرما اور زندگی بھر کی عافیت عطا فرما. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اب آپ دیکھیں کہ کیسے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, کیسے ڈپریشن آپ کا ختم ہوتا ہے. تو یہ ڈپریشن ختم کرنے کا بہت اچھا نسخہ ہے. تو نمبر ایک کیا ہوا؟ وضو, نماز اور دعا. نمبر دو, ڈپریشن کے دور کرنے کا نسخہ خود قرآن کے اندر موجود ہے. کیونکہ ڈپریشن کیا ہے؟ دل کی گھبراہٹ اور دل کا بے چینی اور ایک بوجھ, اس کا علاج ہے دل کا سکون. اور دل کے سکون کا نسخہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو, اللہ فرماتا ہے سن لو, بے شک اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. تو آپ اس کو اختیار کریں. یہ ہو گئے دو چیزیں. تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور چیزوں میں مصروف کریں. اگر آپ سوچتے بھی یہی ہیں, بولتے بھی یہی ہیں, سنتے بھی یہی ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور آج کل کا ٹی وی آپ یہاں سے لے کے امریکہ تک کا بھی دیکھیں گے نا, آپ کو خبریں وہی ملیں گی, مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے, تھوڑا سا بچ گئے تھوڑا سا بچ گئے تھوڑا سا. تو بھائی جب پڑھو گے سنو گے یہ, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اخبار اس سے بھرے ہوئے ہیں, ٹی وی اس سے بھرے ہوئے ہیں, باتیں اس سے بھری ہوئی ہیں. تو بھائی ہر طرف سے جب منفی 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 ہوگا تو اندر بھی تو منفی ہوگا نا. تو لہٰذا یہ جو اور چینلز ہیں نا, یہ دیکھنا بند ہی کر دیں, اور کوئی مثبت اپنی سرگرمی رکھیں. مثبت سرگرمیاں بہت ہیں, بچوں کے ساتھ کھیل کود, ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا باتیں کرنا, تو یہ والے کام کریں تو یہ انشاءاللہ ڈپریشن دور کرنے کے اچھے طریقے.
مصعب کچھ کالز بھی ہیں جی, پلیز کال چلا دیں.
محمد شفیق الرحمان بول رہا ہوں. جو میسج آتے ہیں ہمیں, دینی میسج آتے ہیں, قرآن آیات آتی ہیں, وہ میموری فل ہو جاتی ہے, ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ایسا ڈیلیٹ کرنا گناہ تو نہیں ہے؟
مذہبی میسیجز جو آتے ہیں جن میں کوئی آیت یا کوئی حدیث یا کسی بزرگ کا قول لکھا ہوتا ہے, اس میسج کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس کے اوپر وہ قرب قیامت کی نشانی اور اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, خواہ وہ کسی آیت کا ہے, حدیث کا ہے, یا وہ کسی بھی چیز کا.
جی نیکسٹ کال دے دیجیے.
میرا یہ سوال ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو روزہ رکھتے ہیں, کچھ علماء کہہ رہے تھے اور سنا بھی ہے کہ عصر سے مغرب تک بیچ میں ایک روزہ ہوتا ہے, کیا یہ روزہ ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟
اصل روزہ تو طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کا ہی ہوتا ہے. عصر سے مغرب تک کھانے پینے سے جو بچنا ہے, اسے بھی بعض لوگ روزہ بول دیتے ہیں. حقیقت میں یہ روزہ نہیں ہے, لیکن ویسے اگر عصر سے مغرب تک کوئی کھانے پینے سے بچتا ہے تو یہ اپنے آپ کو خواہش نفس سے بچانے کی صورت بنتی ہے, تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض بزرگوں سے یہ معمول ثابت بھی ہے کہ عصر سے مغرب کے درمیان کھانے پینے سے اوائڈ کرتے تھے.
مدنی چینل کے ناظرین, وقت ختم ہو چکا ہے, اور آج ہم نے مفتی صاحب سے بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں. صبر کریں, دوسروں کو صبر کی تلقین کریں, اور اس کے ساتھ حفاظتی تدابیر کو اپنائیے, غریبوں کی مدد کیجئے، اور اگر آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو کچھ میٹھے بول وہ بھی دوسرے کی مدد میں جو ہے وہ شمار کیے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.